السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، صاحب ایمان بنایا، صاحب قرآن بنایا. سب سے بڑھ کر یہ اعزاز ہمیں عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بنائے. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی دل و جان سے قدردانی کریں اور ہر وقت اس نعمت پر شکر گزاری کے لیے وہی کام انجام دیں جس کا اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اہل ایمان کی شان بیان فرمائی کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں تو حد سے زیادہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے سامنے وہ ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ اہل ایمان کی محبت کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مومنین کے نزدیک اپنی جانوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، اور آپ کی پاکیزہ ازواج مومنین کی مائیں ہیں. جب ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے والد ہیں. روحانی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے والد کے درجے میں ہیں. تو مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی حد سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ پوری کائنات آپ پر قربان کہ آپ کی ذات بھی مومن کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمر، اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جائزہ لیا تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں لیکن اپنی جان سے زیادہ تو نہیں. فرمایا کہ عمر جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک ایمان کامل نہ ہوگا. فوراً اپنے دل پر توجہ ڈالی اور اپنے دل کا جائزہ لیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر عزیز ہیں. فرمایا کہ الان یا عمر, اے عمر اب ایمان کامل ہے. اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت دل میں ایسی رچ بس جائے کہ اس محبت کے آگے ہر چیز انسان کو ہیچ دکھائی دیتی ہو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے, اس کی اولاد سے, تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. تو کائنات میں اگر کوئی ہستی ایسی ہو کہ جن کو محبوب بنایا جائے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ہستی ہے. کہ آپ کو انسان محبوب بنا لے, آپ کی رضا کو تلاش کرے اور اللہ کی رضا کو تلاش کرے, یہی دونوں چیزیں مطلوب اور مقصود ہیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اگر تو یہ لوگ سچے مؤمنین ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی رضا کو تلاش کیا جائے, ان کی خوشنودی کو حاصل کیا جائے, یہی سب سے بڑھ کر مطلوب اور مقصود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیم دی, جو تربیت فرمائی, ایسی فرمائی کہ امت کے ہر زمانے کے طبقے کے افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جاتے ہیں. وہ تعلیمات جب انسان دیکھتا ہے, آپ کی سیرت پڑھتا ہے, آپ کے کردار اور گفتار کو سنتا ہے تو دل میں محبت کے جذبے بھڑکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کو اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا. قرآن کریم میں اپنے بندوں کو اپنا محبوب بنانے کا جو نسخہ عطا فرمایا ہے, فرمایا کہ قل, آپ فرما دیجیے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے واقعتا محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو تم میری تابعداری کرو, میری اتباع کرو, میری نقالی کرو, میرے انداز کو اپنا لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے رنگ ڈھنگ کو اپنانا, جسے مہذب لفظوں میں اتباع سنت کہا جاتا ہے, کہ آپ کی ایک ایک ادا, ایک ایک نقل و حرکت, جس کو اصطلاح کے اندر سنت کا نام دیا جاتا ہے, انسان ایک ایک سنت کو اپنانے والا بن جائے تو یہی متبع سنت ہے, یہی اتباع کرنے والا ہے. فرمایا کہ اگر تو تم اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہو, فاتبعونی, تو تم میری تابعداری کرو, میری نقالی کرو, میری سنتوں کو اپنا لو. اس کا نتیجہ تم کو یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ, اللہ تبارک و تعالی بھی تم سے محبت فرمائیں گے. اللہ کا محبوب بننے کا آسان ترین نسخہ اتباع سنت. جو بھی بندہ مومن متبع سنت بن جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے سے محبت فرماتے ہیں. یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمائیں گے اور اس محبت کا نتیجہ اس انداز سے ظاہر فرمائیں گے, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے, جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائے اور وہ محبوب بندہ گناہوں کے اندر آلودہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح گناہوں میں نہیں چھوڑتے. فرمائے کہ جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے, ان کی تابعداری اور نقالی کرو گے, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے, ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والے مہربان ہیں. آگے پھر فرمایا, قل, آپ فرما دیجیے, اطیعوا اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ان کے احکام کو مانو, دل و جان سے اپنا لو. لیکن اگر ان تولوا, اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے رو گردانی کریں, تو آپ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ نہ شکری کرنے والوں کو کفران نعمت کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے. ان تولوا ان اللہ لا يحب الكافرین, کافرین، اللہ تعالیٰ سرکشی کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا. تو محبت کا آسان نسخہ اتباع سنت ہے کہ سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا جائے، آپ کے طور طریقوں کو اپنا لیا جائے، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنی صورت اور سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا لی جائے، انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس محبت کے ثمرات جو اس کو عطا فرماتے ہیں، اس میں بہترین ثمرہ اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے. یہ قرآن کریم کے اندر وہ سچے وعدے ہیں جو اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے رکھے ہیں کہ جو محبت کے دعووں کے ساتھ دلیل بھی پیش کرتے ہوں، عملی جامہ پہنا کر دکھاتے ہوں کہ ہم واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی ہیں، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر مر مٹنے والے ہیں، ایک حکم کے اشارے کی تعمیل کے اندر کر گزرنے والے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری کی پوری جماعت کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ پاک سے یہ سب کے سب راضی ہو گئے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سب سے راضی ہو گئے. رضی اللہ راضی ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ عنہم ان سب سے، ورضوا عنہ اور یہ سب بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. دونوں طرف سے رضا مندی کا پروانہ ملا ہے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنایا، اور آپ کے ایک ایک اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے. حکم تو بہت اونچا درجہ رکھتا ہے کہ کسی صحابی کو کوئی حکم دیا جائے، وہ تو بہت اونچی بات ہوا کرتی تھی، صرف ایک اشارے پر حکم کی تعمیل کر کے دکھانے والی ہستیاں گزری. یہی تو وجہ ہے کہ ان حضرات نے جیتے جی وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ محبتیں حاصل کی جن کے وعدے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے. کھلی آنکھوں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اترتی ہوئی صحابہ اکرام نے دیکھی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن کے انہوں نے وہ کام کیے، وہ اطاعت کے جذبے پیش کیے کہ جو مطلوب اور مقصود تھے. جمعہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فروز ہیں کہ کچھ حضرات مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. یہ آواز کان میں پڑنی تھی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی جمعے کے لیے آ رہے تھے، راستے ہی میں تھے، کان میں صرف آواز پڑی بیٹھ جاؤ. تعین نہیں ہے کہ مجھے کہاں ہے یا کسی اور کو، لیکن غلامیت کے اندر اتنے فنا ہے کہ بس آقا کا حکم کان میں پڑا ہے کہ بیٹھ جاؤ اور غلام کھڑا رہے، یہ کیسے ممکن؟ راستے ہی میں بیٹھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جب مسجد کے اندر حاضرین سے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، عبداللہ ابن رواحہ وہ تو راستے میں تھے، وہی بیٹھ گئے. فرمایا کہ اے عبداللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ان اطاعت کے جذبوں میں اور ترقی عطا فرمائے کہ تم نے حکم سن لیا، مزداد معلوم نہیں کہ میں مراد ہوں یا کوئی اور، لیکن آواز کان میں پڑی بیٹھ جاؤ، وہیں پر بیٹھ گئے. یہی حال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا کہ آپ بھی تشریف لا رہے تھے مسجد نبوی میں، ابھی بیچ دروازے پر تھے کہ آپ نے کسی صاحب سے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آنن فانن آؤ دیکھی نہ تو وہی بیٹھ گئے. فرمایا عبداللہ تم تو اندر آ جاؤ، میں نے تم کو نہیں کہا. وہ حضرات اشاروں کی تعمیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے دکھانے والے تھے. شروع زمانے میں نماز کے اندر بات چیت کی اجازت تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نماز میں شرکت کرنے کے ساتھ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. اب چونکہ حکم آ چکا تھا کہ نماز کے اندر سلام کلام ممنوع ہو چکا ہے، صرف تلاوت اور ذکر و اذکار اور جو نماز کی ترتیب اب ہے یہ ترتیب قائم ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا. یہ بات اتنی شاخ گزری کہ میں نے سلام کیا اور آپ نے جواب نہ دیا. نہ جانے کون سی مجھ سے ایسی غلطی سرزد ہوئی کہ آقا شاید مجھ سے ناراض ہو گئے اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے نماز میں شرکت تو کر لی لیکن شروع سے آخر تک پوری زندگی میرے سامنے گھوم رہی ہے کہ شاید یہ بات آپ کو ناگوار گزری ہو, شاید کہ میری یہ بات آپ کو ناگوار گزری ہو. نماز ختم ہو گئی اور میں اسی بے چینی اور پریشانی کے عالم میں ہوں کہ نہ جانے کون سی بات آپ کو میری ناگوار گزری جس کی وجہ سے آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا. حتیٰ کہ جب سلام سے فارغ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اب اس نماز کے اندر سلام کلام کی گنجائش نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ جواب سن کر میری جان میں جان آئی, ورنہ اس سے پہلے میں گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے کون سی گستاخی مجھ سے سرزد ہوئی جس کی وجہ سے آقا نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ حضرات تھے جو ایک ایک چیز کو اتنا بھانپ لیا کرتے تھے. ایک انصاری صحابی ہیں, مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, دیکھا تو گھر کے اوپر انہوں نے ایک نمایاں انداز سے عام گھروں سے اونچے انداز میں قبہ بنایا ہوا تھا. آپ نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ صحابہ نے بتایا فلاں انصاری صحابی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے لیکن آپ کے چہرے سے صحابہ بھاگ گئے کہ آپ کو یہ انداز ناگوار گزرا ہے. کچھ وقت گزرا وہ انصاری صحابی حاضر خدمت ہوئے, سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہ دیا, سمجھے کہ شاید میری آواز آپ تک نہ پہنچی ہو. دوسرا کا سلام کیا تو جواب وصول نہ ہوا, سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی مجھ سے کوئی حرکت سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ جواب نہیں دے رہے. خاموشی سے بعد میں دوسرے صحابہ سے پوچھنے لگے کہ کیا کوئی مجھ سے ایسی حرکت سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں, میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. بعض ساتھیوں نے بتایا کہ ہاں آپ گزرے تھے تمہارے گھر کو دیکھ کر, وہ جو تم نے ایک اضافی قبہ نکالا ہوا ہے اس کو دیکھ کر آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے, ہم نے بتایا کہ تمہارا ہے. اس کے بعد آپ خاموش رہے, آپ کی خاموشی کے اندر ناراضگی کے آثار تھے. یہ سنتے ہی خاموشی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے گھر پہنچے اور اس قبے کو جس پر آپ کی نگاہ پڑی تھی ناگواری کے ساتھ اس قبے کو توڑ کے چکنا چور کر کے زمین کے ساتھ ملا دیا. اور پھر یہ نہیں کہ آ کر جتائیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو توڑ دیا, اس ناگواری کے سبب کو ختم کر کے خاموشی کے ساتھ پھر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ وقت کے بعد پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ قبہ غائب ہے. آپ نے پوچھا کہ وہ قبہ کہاں چلا گیا, بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ انصاری صحابی آئے تھے اور وہ بھانپ گئے تھے کہ آپ کچھ ناراض ہیں, سلام کا جواب نہ دیا. اس بات کی اطلاع پا لینے کے بعد وہ خاموشی کے ساتھ گئے اور اس قبے کو توڑ کے چکنا چور کر دیا. فرمایا کہ بہت اچھا کیا, ہر عمارت انسان کے لیے آخرت میں وبال بنے گی الا یہ کہ وہ ضرورت اور انسان کی حاجت کے مطابق ہو تو وہ تو وبال نہ بنے گی, لیکن جو ضرورت سے زائد شو شاہ کے لیے بنائی جائے آخرت کے اندر وبال بن جائے گی. وہ حضرات معمولی سی ناگواری کو بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, سرخ رنگ کی چادر پہنے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ بس میں یہ انداز سوال سے بھام کیا کہ آپ کو یہ رنگ ناپسند ہے. جب میں گھر واپس پلٹا تو کھانا پک رہا تھا, تندور گرم تھا, اس چادر کو اتار کر میں نے جلا دیا. اگلے دن جب میں آیا تو آپ نے پوچھا کہ وہ عبداللہ چادر کہاں گئی؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو میں نے تندور میں جلا دیا. آپ نے فرمایا کہ جلانے کی کیا ضرورت تھی, خواتین کو دیتے تو خواتین کے کام آ جاتی. عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ جس لباس پر آپ کی ناگواری اور ناراضگی کی نگاہ پڑی ہو اس کو ہمارے گھر کا کوئی فرد استعمال کرے, یہ مناسب نہیں لگتا. تو وہ حضرات اپنی ہر چیز کو قربان کرنے پر آمادہ تھے. لباس آپ کی مرضی کے مطابق, مکان آپ کی چاہت کے مطابق. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے, انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. آپ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا اور اپنے ہاتھ سے اس انگوٹھی کو حرکت دے کے ان کی انگلی سے نکالا اور یوں اٹھا کے پھینک دیا. فرمایا کہ کیا ہو گیا کہ میں تمہارے ہاتھوں پہ جہنم کے زیورات دیکھتا ہوں؟ یہ بات آپ نے ارشاد فرما دی, مجلس برخاست ہوئی, اٹھ کر تشریف لے گئے. دوسرے ساتھیوں نے کہا بھائی اپنی انگوٹھی اٹھا لو, گھر لے جا کر اپنے گھر والوں کو دے دینا. صحابی فرمانے لگے کہ جس سونے کی انگوٹھی پر آقا کی ناگواری اور ناراضگی کی نگاہ پڑی ہو اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤں، جس کو آپ نے جہنم کا زیور قرار دیا ہو کیا مجال ہے کہ میں اس کو ہاتھ پہ لگاؤں؟ سونا ہے، غربت کا زمانہ ہے، کہیں سے حاصل ہوئی ہوگی، چاہتے تو اٹھا کر لے جاتے، فروخت کر کے قیمت استعمال کر لیتے، چاہتے تو بیوی بچیوں کو دے دیتے، لیکن فرمانے لگے کہ جس انگوٹھی پر، جس سونے پر، جس ٹکڑے پر آقا کی ناگواری کی نگاہ پڑ چکی ہے اس کو استعمال کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، بڑے بڑے بکھرے ہوئے بال تھے، آپ نے چہرہ دیکھا، فرمانے لگے فوراً واپس محفل سے اٹھے، اپنے بالوں کو کٹوا کر حاضر خدمت ہوئے، فرمایا کہ تم نے بال کیوں کٹوا دیے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا ذباب 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 کا معنی عربی کے اندر نحوست کے بھی لیے جاتے ہیں، نحوست معیوب چیز، منحوس چیز۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں سمجھا شاید آپ نے میرے بالوں کو فرمایا ہے کہ یہ منحوس ہے، نحوست کی چیز ہے۔ فرمایا کہ میں نے تمہارے بالوں کو تو نہ کہا تھا، لیکن اچھا کیا کہ اپنے بالوں کو درست کروا لیا۔ تو وہ حضرات قیل و حجت کرنے والے نہ تھے، قیل و قال کرنے والے نہ تھے، چونچرا کرنے والے نہ تھے، اشارہ مل جانا ہی ان کے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ ایک صحابی ہی حضرت سہیل ابن حنبلیہ دمشق کے اندر جا کر مقیم ہو گئے تھے، حضرت ابو الدرداء بھی وہی مقیم تھے۔ یہ حضرت سہیل ابن حنبلیہ بہت خاموش مزاج، یکسو کنارہ کش، ایک گوشہ عافیت کے اندر زندگی بسر کرنے والے، صرف نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ راستے میں حضرت ابو الدرداء پر گزر ہوتا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سہیل کوئی نہ کوئی اچھی اچھی خیر کی بات ہمیں سناتے جاؤ، ہمیں بھی نفع ہو جائے اور آپ کا بھی نقصان نہ ہوگا۔ تو کوئی نہ کوئی پرانے زمانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی سی بات سنایا کرتے تھے، چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن اسی انداز پر جب سوال کیا حضرت ابو الدرداء نے، تو حضرت سہیل ابن حنبلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خریم اسدی بہت ہی اچھا انسان ہے اگر اس میں دو باتیں نہ ہوں، ایک تو بال بہت زیادہ بڑے بڑے رکھتا ہے، اور دوسرے فرمایا اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ آپ نے ان کی غیر موجودگی میں یہ تبصرہ فرمایا تھا کہ خریم اسدی بڑا اچھا انسان ہے اگر اس میں دو عادتیں نہ ہوں، ایک تو بالوں کو بہت زیادہ حد سے بڑا رکھتا ہے، بکھرے بالوں کے ساتھ رہتا ہے، اور دوسرے اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ بڑے بال رکھنے کے بھی ایک حد ہے، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف حج اور عمرے میں اس طرح چلوایا کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ ہمیشہ بڑے بال رکھتے تھے۔ کبھی تو آپ کے بال اس کان کی لو تک ہوتے، کبھی نیچے آ کر اور زیادہ آدھے کان سے، کبھی آدھے کان تک ہوتے، کبھی اور بڑھ جاتے تو کان کی لو تک آ جاتے، اور بڑھتے تو کندھوں تک ہوا کرتے تھے۔ یہ تینوں طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھنے کے تھے، آدھے کان تک پٹھے بال ہوتے، اور بڑھ جاتے تو کان کی نیچے والی لو تک آ جاتے، اور بڑھ جاتے تو دونوں شانوں تک آپ کے بال لہلہاتے دکھائی دیا کرتے تھے، اس سے مزید بڑا ہوتے تو آپ ان کو پٹھے بنوا دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جو کوئی بال رکھے ان کا اکرام بھی کرے، اکرام یہ ہے کہ ان کو دھوئے، صاف ستھرا رکھے، تیل لگائے، کنگھی کرے۔ آپ نے صاف ستھرے رہنے کے آداب سکھائے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ بڑے ہوں، بکھرے بال ہوں، اور انسان اس میں نہ صفائی ستھرائی کرے، تو اس انداز کو آپ نے ناپسند کیا۔ تو خریم اسدی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بہت اچھے انسان ہیں اگر ان میں دو باتیں نہ ہوں، ایک تو وہ بال بکھرے ہوئے رکھتے ہیں، دوسرے اپنے لنگی کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ یہ بات جب حضرت خریم اسدی تک پہنچی، فوراً اپنے بال صحیح کرا لی اور اپنے لباس پہ آدھی پلیوں تک رکھنے لگے۔ یہ حضرات تھے جن میں جذبے تھے، سچے عاشق تھے، عشق سے لبریز تھے، محبوب کا کوئی انداز، کوئی فرمان، کوئی اشارہ ان کے کانوں تک پہنچتا تھا، فوراً اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ بھی آقا کے غلام ہیں، ہم بھی آپ ہی کے ماننے والے، آپ ہی کے جاننے والے، اور آپ ہی کی امت کے ایک فرد ہیں۔ ہمارے سامنے بھی آقا کے وہ تمام فرامین موجود ہیں، تمام کے تمام وہ حرام چیزیں میں آپ نے بیان فرما دی جن سے بچنا ضروری ہے، ان تمام کے تمام مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مشتبہات، ہر چیز کی تفاصیل آپ بیان فرما کر چلے گئے۔ ایک سچے غلام، سچے عاشق کا کام یہ ہے کہ وہ ان تمام کے تمام چیزوں کو اپنائے جو آقا نے اپنائی، ان تمام کاموں سے بچے جن سے آپ نے بچنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام تو بہت اونچی ہستیاں تھیں، انسان تھے اور اس امت کے اندر خلاصہ تھے، کام کے لوگ تھے. آپ کے عشق و محبت میں سرشار ہو کر تو چرند پرند نے بھی ثبوت دیے کہ آپ کے اشارے کی تعمیل میں انہوں نے عشق و محبت کے ثبوت پیش کر دیے. آخر کیا وجہ تھی کہ جب غار ثور کے اندر آپ تین دن آرام فرما ہے تو مکڑی آ کر اپنے عشق و محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جالا تان دیتی ہے؟ اس مکڑی کو کیا معلوم، وہ کیا جانے، لیکن عشق اس کو بھی موجود تھا، اس کے اندر بھی موجود تھا اکمل درجے میں. وہ بھی جانتی تھی کہ یہ وقت آ چکا ہے عشق کے ثبوت دینے کا اور اپنی خدمات پیش کرنے کا، غار کے منہ پر جالا تان کر اس بات کا ثبوت دینے کا. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت، تمام کے تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور ترین گھر اگر کسی جانور کا ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے. اللہ پاک نے اس اونچی ہستی کی جان کی حفاظت ایک ادنا اور معمولی سی کمزور ترین مخلوق کے کمزور ترین گھر کے ذریعے سے کروا کے اس مخلوق کو یہ موقع فراہم فرما دیا کہ وہ بھی اپنے عشق و محبت کا ثبوت دے کے جالا تان کے بتا دے کہ آقا میں بھی آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہوں. وہ کبوتر جو ایک پرندہ دکھائی دیتا ہے آ کر وہاں آنن فانن گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیتا ہے تاکہ آنے والے دشمن یہ سمجھے کہ یہ غار تو بہت زمانے سے یہاں ہوگی، تبھی تو پرندے نے انڈے دیے ہوئے ہیں. مکڑی اپنے عشق و محبت کا ثبوت پیش کر رہی ہے اور کبوتر انڈے دے کر اپنے عشق و محبت کا ثبوت پیش کرتا ہے. اور پہاڑ جو مٹی اور پتھر کا بنا ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک قدم لے کر جب اس پر چڑھتے ہیں پورا احد پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. آپ نے اپنا قدم مبارک احد پر مارا، فرمایا کہ اس وقت احد 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 ٹھہر جا، اس لیے کہ اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید موجود ہیں. پہاڑ تو پھر بھی بہت بڑا دکھائی دیتا ہے، کھجور کے خشک تنا جس کے سہارے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک صحابی نے آپ کے لیے ممبر تیار کیا، جمعہ کے دن تھا، آپ اپنے حجرہ اطہر سے نکل کر ممبر کی طرف آ رہے تھے. اس کھجور کے تنے کے پاس سے جب گزر ہوا اور آپ گزر کر آگے بڑھ گئے تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ مجمع میں سکوت طاری تھا، اچانک ہم نے ایسی آواز سنی جس طرح اونٹنی بچہ دیتے وقت ایک خاص آواز نکالتی ہے، ایک آواز سنی جس کی وجہ سے ہم سب کے سب مبہوت ہو گئے اور ایک رعب کے اندر چھا گئے کہ یہ عجیب و غریب آواز کہاں سے آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر واپس تشریف لائے اور اس کھجور کے تنے پر اپنے دست شفقت رکھا اور اس کو چمکارنے لگے. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کا تنا آہستہ آہستہ ہچکیاں لیتے لیتے جو رو رہا تھا خاموش ہونے لگا، اور اس طرح خاموش ہوتا چلا گیا جس طرح بچے کو ماں اپنی آغوش میں لے کر چپ کراتی ہے تو بچہ آہستہ آہستہ چپ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اے کھجور کے تنے، اگر تو میری رفاقت چاہتا ہے تو میں تیرے لیے رب ذوالجلال سے دعا کر دوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہرا بھرا سرسبز و شاداب کر دے، رہتی دنیا تک تو ہرا بھرا رہے گا، تیرے پھل سے آنے والی ساری مخلوق فیض یاب ہوگی، اور اگر تو چاہتا ہے تو پھر آخرت کے اندر تو میری رفاقت چاہے تو میں آخرت کے لیے تیرے لیے دعا کر دوں. تو صحبت کا اثر تھا، اس کھجور کے تنے نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آخرت میں آپ کی رفاقت چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. انصاری صحابی کا اونٹ بدک گیا اور خونخوار ہو گیا، کسی کو پاس آنے نہیں دے رہا. صحابہ اکرام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ اونٹ جنونی ہو گیا، کسی کو پاس نہیں پھٹکنے دیتا. آپ اٹھے، اس باغ کی دیوار میں جا پہنچے جس باغ کے اندر اونٹ موجود تھا. آپ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آگے نہ جائیے، یہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا. آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے. جیسے ہی اس اونٹ کے پاس پہنچے وہ اونٹ آپ کے سامنے سجدے میں گر گیا. آپ نے اس کو چمکارا، پیار کیا اور فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ بتایا گیا فلاں صحابی کا. فرمایا کہ وہ اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہیں، خوراک کم دیتے ہیں اور اس کے اوپر بوجھ برداری کا معاملہ زیادہ کرتے ہیں. اس کی دیکھ بھال رکھو، صحیح سے کھلاؤ پلاؤ، وہ تمہارا مطیع اور فرما بردار رہے گا. یہی وہ موقع تھا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ایک اونٹ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، ہم تو آپ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہم
ہمیں بھی اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ ہم بھی عشق و محبت کے اندر آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. فرمایا کہ نہیں, اگر اللہ تعالیٰ ہماری اس امت کے اندر کسی مخلوق کو اجازت دیتے ہو کہ وہ کسی دوسری مخلوق کے سامنے سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیا دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کیا کرے. لیکن ہماری آخری امت کو اللہ پاک نے سوائے اپنی ذات کے کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی. تو یہ وہ عشق و محبت کے ثبوت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. انسانوں نے چرن ترین درین پہاڑ میں کھجور کے تنے نے محبت کے ثبوت پیش کر دیے. تو میرے محترم بزرگوں, ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں, آپ کے ماننے والے ہیں, آپ کے نام لیوا ہیں, آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر مر مٹنا یہ ہماری شان ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بشارت دی ہے, فرمایا کہ من احیا سنتی فقد احبنی, جس کسی نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف رخصت کرتے ہوئے جب آپ نے فرمایا تھا اے معاذ, شاید کہ آئندہ سال جب تم پلٹ کر آؤ گے تو تمہارا گزر میرے علاوہ میرے بجائے میری قبر پر ہوگا, تو حضرت معاذ رنجیدہ ہو کر رونے لگے تھے. آپ نے جب تسلی دی فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا, لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب ترین وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں, تقوی کے پیکر ہوں, جو بھی ہوں, جہاں بھی ہوں. حضرت ربیعہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تہجد کے وقت آپ کے لیے وضو اور مسواک وغیرہ مصلی وغیرہ کے انتظامات کرنے والے تھے, ایک دن آپ نے فرمایا کہ ربیعہ بولو کیا چاہیے, مانگو کیا چاہیے. کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت کا طلبگار. فرمایا کہ اور کچھ؟ عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ, بس جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. فرمایا کہ ٹھیک ہے, فاعنی علی نفسک بکثرت السجود, کثرت سجدوں کے ذریعے سے تم میری اعانت کرنا اور اپنے لیے مدد حاصل کرنا, کثرت سجدوں کے ساتھ خوب عبادت کرنا, اللہ پاک تمہارا میرا ساتھ جنت میں بھی فرما دیں گے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اتباع سنت یہ وہ کام کا نسخہ ہے, جو اس کو اپنا لیتا ہے اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے, اللہ کے محبوب کا بھی دوست بن جاتا ہے, اللہ پاک اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے اور محبت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی عرض اللہ صحبت باقی انشاءاللہ. اے الہ العالمین, ہماری زندگی نہ جانے کتنی باقی رہ گئی, اے الہ العالمین ہمیں اپنی زندگی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, متبع سنت بنا دیجیے, سچی عشق رسول نصیب فرمائیے, والحانہ انداز میں جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اتباع سنت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے. تمام امور سے جو آپ کی ناراضگی کا سامان بنتے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا کام بنتے ہوں, ان تمام کے تمام خرافات سے, بدعات سے, رسومات سے ہمیں بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو نجات نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے, ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے, دوام اور استحکام نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین رحمت کی بارشیں برسائیے, خشک سالی کو ختم فرما دیجیے, وافر مقدار میں رحمت کی بارشیں برسا کر پانی سے سیراب فرما دیجیے. اے الہ العالمین رحم و کرم کے معاملات فرمائیے, امت کی حالت زار پر رحم فرما دیجیے, ہماری شامت اعمال کو معاف فرما دیجیے, آپ امت سے راضی ہو جائیے اور پوری امت کو اپنے سے راضی کر لیجیے. آمین ثم آمین وما علينا إلا البلاغ, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.